بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله عليه. اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. توحيد کی تفسير اور كلمة لا إله إلا الله کی شهادت کا مفهوم. اس باب میں شیخ صاحب نے کلمہ توحید کے مفہوم کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی عملی مثالیں ہیں جن سے ہم اس تفسیر کو سمجھیں، کیونکہ زبان سے یا علمی تفسیر تو اگر ہم لوگوں کو پڑھاتے رہیں تو انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب تک پریکٹیکلی عملی طور پہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو ابھی وہ اس کا علم ناقص رہتا ہے. تو علم کافی نہیں ہے، یعنی کتاب علم جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ پریکٹیکل اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے. یعنی میڈیکل کے فیلڈ میں دیکھیں آپ، ہم 500 میڈیکل کی بکس پڑھتے رہتے ہیں، اس وقت ایک ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک ہم ہاؤس جاب نہیں کرتے. یعنی پریکٹیکل ہمیں نہیں آتا، ہاؤس جاب میں ہم پریکٹیکل جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، پھر جا کے ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے. اور بعض چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی بک میں پڑھتے ہوئے، وہ عمل جب ہم کرتے تب ہمیں آسان لگتی ہے. بک میں تو مشکل لگتی تھی ہمیں، لیکن جب ہم نے عمل کیا اس کے اوپر تو بہت آسان تھا. یعنی مثال کے طور پہ جب ہم مریض کا مریض کو ایگزامن کرتے ہیں، اس کا سی این ایس ایگزامن کرتے ہیں، ریفلیکس دیکھنا ہے، آنکھیں دیکھنا ہے، اس کا موومنٹ دیکھنی ہے، جب ہم پڑھتے تھے بہت مشکل لگتا تھا، لیکن جب بیڈ کے وہ مریض کے سامنے ہم آئے اور اس کو اپلائی کیا تو بڑا آسان لگا. اور اسی طریقے سے کوئی بھی علم کیوں نہ ہو دنیا کا، ایک جو کتاب علم ہے اگر اس کو کتاب کی صورت نہیں ہم چھوڑ دیں، صرف پڑھیں، یاد کریں اور سمجھیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نہ لائیں تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ بھی چلی جاتی ہے اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر شیخ صاحب نے جو دلائل پیش کی ہیں وہ عملی تفسیر ہے کلمہ شہادت کی اور کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ. اور شیخ صاحب نے اس باب کا آغاز ایک آیت کریمہ سے کیا. اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کسی چیز کو، کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا، تفصیل کے ساتھ اسے کہتے ہیں تفسیر. کسی چیز کی حقیقت کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا تفسیر کہا جاتا ہے. اور تفسیر التوحید کا کیا مطلب ہے؟ یعنی توحید کی حقیقت کو تفصیل سے بیان کرنا. اور کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کا مطلب ہے اس کا معنی کیا ہے، حقیقت کا مطلب کیا ہے، یعنی اس چیز کا معنی کیا ہے، اس چیز سے مراد کیا ہے، اگر وہ چیز موجود ہے تو وہ کیسی ہے. اور تفسیر کا مطلب ہے کہ اس کے مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اگر اس کو ایک رخ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا اس کے نیچے والے حصے کیسا ہے نظر آتا ہے، اوپر والا کیسا نظر آتا ہے، آپ صرف یہی سائڈ سے نظر آ رہی ہے. جب تفسیر کی بات ہوتی ہے تو تفصیل علم، یعنی نیچے سے کیسا یہ گلاس ہے، اوپر سے کیسا ہے، دائیں سے کیسا ہے، بائیں سے کیسا ہے، اس کو تھری ڈائمینشنلی آپ اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، یہ تفسیر ہوتا ہے، اس لفظ کا مطلب ہے. تو توحید کی حقیقت جاننے کے لیے دو چیزوں کو جاننا ضروری ہے. تفسیر التوحید دو چیزیں، ایک تو توحید کا معنی کیا ہے، پھر توحید نمبر دو توحید کی ضد جو ہے شرک وہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. توحید کی قسمیں کتنی ہیں، شرک کی قسمیں کتنی ہیں، توحید کے تقاضے کیا ہے، کیسے اس پہ عمل کیا جائے، شرک سے کیسے بچا جائے. اگر آپ صرف توحید کو سمجھتے ہیں، شرک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ادھورا علم ہے، یہ تفسیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت، گواہی کے لیے میں نے پہلے بیان کیا تھا دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تیسری چیز آج ہم نئی چیز سیکھیں گے، یہ سٹیپس ہوتے ہیں طلب علم کے، دو یاد کر لیے، تیسری آج انشاءاللہ. گواہی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، نمبر ایک دل سے یقین، نمبر دو زبان کا اقرار، نمبر تین لوگوں تک اسے پہنچانا. گواہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کچھ خاموشی اختیار کرے نہ بتائے جو اس نے کچھ دیکھو گواہ ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ جس چیز پر آپ کو یقین ہے زبان سے آپ نے کہا ہے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو یہ ادھوری گواہی ہے، گواہی نہیں سمجھی جاتی. تو شہادت کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دل سے یقین، کوئی بھی چیز ہو. قاضی آپ سے سوال کرتا ہے آپ نے اس شخص کو دیکھا چوری کرتے ہوئے؟ آپ نے کہا جی میں نے دیکھا ہے. بس یہی شہادت ہے. آپ کو یقین تھا دل میں کہ آپ نے دیکھا ہے، یقین، دل کا یقین، زبان سے اقرار کیا آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے، اور اسے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچا دیا. اگر خاموشی اختیار کرتے مجھے معلوم نہیں، یہ گواہی نہیں ہے. ایک تو جھوٹ ہے وہ پھر گواہی نہیں، گواہی سمجھ جاتی ہے. یا اگر نہ جاتے آپ کورٹ میں کسی بہانے سے نکل جاتے، اگرچہ آپ کو دل میں یقین، دل سے یقین بھی ہے، زبان سے بھی آپ نے اقرار کیا ہے، لیکن وقت پر گواہی نہیں دیا آپ نے، تو اس کا مطلب ہے آپ گواہ نہیں ہیں. تو گواہی کے لیے تیسری چیز ہے اس گواہی کو پہنچانا لوگوں تک جس پر آپ کو یقین ہے اور زبان سے اقرار ہے. اور یاد رکھیے کلمہ توحید جو ہے وہ صرف آپ کے دل میں بسنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا، صرف یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو درست کروں. کلمہ توحید کی حقیقت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کلمہ توحید کو لوگوں تک نہ پہنچائیں. کلمہ شہادت جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کلمہ توحید کو لوگوں تک پہنچائیں. کیسے پہنچائیں؟ فتق اللہ مستقات، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دی اتنی بس. اپنا مصیبت میں نہیں ڈالنا، ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. یعنی کہ توحید کی دعوت دینے کے لیے زبردستی جاؤ، گھس جاؤ کافروں کے اڈے میں اور وہاں پر جا کے توحید کی دعوت دو، یہ کس نے کہا آپ کو؟ حکمت ہوتی ہے، دعوت کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، بغیر حکمت کی دعوت نہیں ہوتی. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی یورپ کے ملک میں کوئی گئے تھے، وہاں پہ تو جاتے جاتے بار کے اندر ایک ساتھی گھس گئے وہاں پہ. اب بار کے اندر جا کے نائٹ کلب میں وہ توحید دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے بندے وہ جگہ ہے وہاں پہ بات کرنے کی. آپ نے اگر وہاں پہ روکنا ہے لوگوں کو برائی سے تو اس کا ایک وقت ہے. اب یعنی اس ماحول کے اندر جا کے، بدکاری کے ماحول کے اندر جا کے آپ کو نہیں سنے گا کوئی بھی. شراب کی حالت میں، بدکاری کی حالت میں شیطان نے اپنا یعنی حربہ جو ہے وہاں پر اپنا اڈا بنایا ہوا، شیطان کا اڈا ہے وہاں پر. ایک عام سا انسان جس کو تھوڑا سا جو طالب علم بھی نہیں ہے وہ جا کے کیا بات کرے گا؟ اس لیے حکمت میرے بھائی بہت ضروری ہے. بات نہیں کہ اللہ نے آپ کو موحد بنا دیا ہے اور آپ جا کے توحید کی دعوت بغیر حکمت کے کرے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. کلمہ شہادت کو آپ نے پہنچانا ہے کس طریقے سے؟ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. ٹھیک ہے، شیخ صاحب نے اس باب کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 57. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں، وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک پکارنے والے، ایک وہ جنہیں پکارا جا رہا ہے. وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ یا ذریعہ یا طریقہ ڈھونڈتے ہیں. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ کون اس کے قریب تر ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. یہ آیت کریمہ اس کے نزول کی ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ایک وجہ سے. وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت تھی انسانوں کی، یہ انسانوں کی جماعت ایسی تھی جو جنوں کی عبادت کرتی تھی، جنوں کی، جن. تو یہ انسان اپنے اس عبادت میں لگے رہے، ایک وقت آیا یہ جن مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، جنوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی. جن مکلف ہے کہ نہیں؟ جن مکلف ہے، صرف دو مخلوق مکلف ہوئے زمین پر، انس اور جن. اچھا، جب جن مسلمان ہو گئے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ جن جو عبادت کر رہے ہیں اپنے معبودوں کی طرح وہ مسلمان ہو جاتے اور شرک کو چھوڑ دیتے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں ہوا. جن مسلمان ہو گئے اور ان سے بری ہو گئے جو ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن انسانوں نے توبہ نہیں کی. انسانوں نے پھر بھی انہی جنوں کی عبادت کرتے رہے جو مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، یعنی تعجب کی بات ہے. اور یاد رکھیں، عقل کی شارپنس کے اعتبار سے انسان کی عقل زیادہ تیز ہے جنوں سے، علماء یہ فرماتے ہیں. ذہانت اور عقل، حکمت جو ہے انسانوں میں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وہ لوگ جو عبادت کرتے، یعنی کون؟ انس، انسانوں کی جماعت. اور جن کو پکارتے وہ جن کی جماعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی تم ان کو وسیلہ بناتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو. یعنی انسانوں نے جنوں کی عبادت کر کے کیا چاہا؟ اللہ تعالیٰ، یعنی دیکھو انہوں نے شرک کیا، انہوں نے، وہ کافر نہیں تھے، مشرک تھے، شرک والے سے کفر انہوں نے اختیار کیا. انسانوں کی جماعت نے جو جنوں کی عبادت کی، عبادت کیوں کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر لیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، مشکل عرب کہتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. تو یہ جو جن کی عبادت کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو عجیب سی طاقت دی جو انسانوں کے پاس نہیں، وہ نظر نہیں آتے، وہ شکلیں اختیار کرتے ہیں، وہ انسان خون میں دوڑتے ہیں. تو ان طاقتوں کو دیکھ کر انسان متاثر ہوا اور اسے اپنا معبود بنا بیٹھا. کیوں معبود بنا بیٹھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اور نزدیک کریں گے. ٹھیک ہے، یہ گمان تھا انسانوں کی جماعت کا. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود تو مسلمان ہو گئے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا جنوں کی جماعت نے، وہ خود ذریعے ڈھونڈ رہے، وسیلے ڈھونڈ رہے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب کیسے جائیں. اور یہ بدبخت لوگ ابھی تک گزر ہی پڑے ہیں، انہوں کو پھر وسیلہ بنا رہے ہیں، یعنی جن کو وہ وسیلہ بنا رہے ہیں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ خود وسیلے ڈھونڈ رہے کہ وہ میرا قرب حاصل کریں. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ رحمت کی امید بھی کرتے ہیں. کون؟ جن کی جماعت. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. اللہ اکبر، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، وہ سخت پکڑ اللہ تعالیٰ کی. اور محذور کا لفظ کے مطلب ہے جس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جس سے بچنا فرض ہے. دیکھیں جتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے اتنی انسان ڈرتا ہے اور دور ہوتا ہے. اور جہنم ایسی مصیبت ہے، ایسا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بدترین، سب سے شدید عذاب ہے. تو اسے بچنا فرض ہے اور من باب اولا ہے. کوئی عقل مند اگر انسان ہے تو اسے بچنا چاہیے جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. اور اس کی دوسری مثال سورۃ سبا میں اللہ تعالی نے سوال کیا فرشتوں سے، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ جو انسانوں کی جماعت ہے یہ تمہیں پوجا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ، یہ جنوں کو عبادت کرتے تھے اور نام ہمارا لیتے تھے، ہم بری ہیں ان سے، فرشتے بھی بری ہو جائیں گے. فرشتے نیک مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہاں نیک صالح مخلوق ہے. جو جن مسلمان ہو گئے وہ بھی نیک و صالح ہو گئے، فرشتے بھی بری ہو گئے اپنے معبودوں سے، جن بھی بری ہوئے اپنے معبودوں سے. اور اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ چاند، یہ سورج، یہ پتھر، یہ درخت، یہ درند، اپنے سارے کے سارے بری ہو جائیں گے. یہ اولیاء، یہ انبیاء جن کو آج پکارا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے بری ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم ان سے بری ہیں. ہم نے کب کہا ان کو کہ ہماری عبادت کریں؟ ہماری دعوت شروع سے آخر تک کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی نے کیا دعویٰ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. واضح بات ہے کہ نہیں؟ واضح بات ہے. لیکن آج کے بعد مسلمان سمجھنے کے تیار نہیں ہیں. پتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک نوٹ کر لیں چیز کو، ایک اہم بات ہے، اس پہ پورا درس ہوگا انشاءاللہ کبھی. قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بنشرے کے لیے اتارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے جو اختلاف ہے اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو آپس میں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی چیز جس پر دونوں کا اتفاق ہے، تو جس پر ہمارا اتفاق ہے وہ یقینی ہے، جس پہ اختلاف ہے اس پہ شک ہے. تو کیوں نہ شک کو چھوڑ کے یقین کی طرف آ جائیں؟ کتنی پیاری بات ہے. ترازو ہے کہ نہیں؟ اگر ترازو دیکھیں، ترازو قرآن اور سنت ہم سب کہتے ہیں، لیکن جب ترازو پہ تولتے تو کہتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہود النصارٰ قرآن کو نہیں مانتے اور ہم تورات اور انجیل کو نہیں مانتے جو آج موجود ہے، جو تحریف ہو چکی ہے، تو اس کا حل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک حل نکالا ہے، ٹھیک ہے، جس پر ہمارا اتفاق ہے دونوں فریقین کا، اس کی طرف آتے ہیں، اور جس پہ شک و شبہ چھوڑ دیتے ہیں. میں یہی قاعدہ ہر مخالف گروہ کے لیے استعمال کرتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ پورا خاص درس ہوگا انشاءاللہ. توحید کے اعتبار سے جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مشکل کشا، اے غوث حاجت روا، ان سے میری گزارش ہے، میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آئے اس کلمہ کی طرف، اس قول کی طرف جو ہمارے بیچ میں یکساں ہے، جس کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے، اور جس پر شک و شبہ اس کو چھوڑ دے. اتفاق کس چیز پہ ہے؟ توحید پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی توحید ہے کہ نہیں؟ اتفاق ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آپ سے مخالفت نہیں کرے گا، یقین ہے، ٹھیک ہے. اختلاف کس میں ہے؟ کہ نبی کو نہ پکارا جائے، فرشتے کو نہ پکارا جائے، ولی کو نہ پکارا جائے. وہ کہتے نہیں، ان کو پکارنا شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے. ہم نے کہا دیکھیں اتفاق کس پہ تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا عین توحید ہے، کیونکہ پکارنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا توحید فی العبادہ ہے، اس پہ اتفاق ہے کہتے ہیں. اب شک کی طرف آتے ہیں، ہم کہتے نہیں آپ کہتے ہیں، جھگڑا ہوا کہ نہیں، اختلاف ہوا، تو جو شک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ زندگی میں صرف یہی کہیں یا اللہ مدد. یقین کی طرف آ گئے کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ اتفاق ہے. تو اس کو، اس پہ عمل کے اس کو چھوڑ دیں. جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا نہیں ہوگا. جو لوگ اس اتفاق کی طرف نہیں آنا چاہتے، اتفاق ہے لیکن اس کے اوپر مزید کچھ اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. اسی طریقے سے رافضیوں کو دیکھیں، رافضی جو ہیں، میں نے ایک مثال آج کے درس میں بیان کی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اماموں کو درج اتنا بلند ہے، نہ کسی قریبی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نہ کسی نبی رسول بھیجے ہوئے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آئے قرآن کی طرف. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا درجہ بلند فرمایا، اتفاق ہے اس میں کہ نہیں؟ اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رافضوں کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اتفاق ہے. آپ کہتے ہیں کہ اماموں کو درجہ بلند ہے، اس پہ شک ہے، اس پہ اختلاف ہے ہمارا. شک ان کو ہے نا، جب ہم اختلاف ہیں ان کو شک پڑ جاتا ہے، ورنہ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ بات غلط ہے، بے بنیاد ہے، لیکن وہ تو شک میں پڑ گئے کہ نہیں؟ الگ بات ہے، ہر دھرمی میں وہ یقین کرتے ہیں، ان کا یقین کرنا ہی حق درمی ہے، لیکن حق بات سمجھی جائے جب آپ ایک بات کرتے ہیں اور دوسرا شخص آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے، شک تو پڑ جاتا ہے، پھر اس شک کو یقین میں کیسے تبدیل ہوگا دلائل کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ امام کو درجہ انبیاء سے بلند ہے تو یہ آپ کے بعد غلط ہے، اب شک پڑ گیا، اب شک کو چھوڑ دیں، جس پر سب کا اتفاق ہے واپس آ جائیں، اتفاق کس پہ ہے کہ انبیاء سب سے بلند ہے، تو یہ اپنا عقیدہ بنا لیں۔ صحابہ کرام کا مسئلہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار یا پانچ کی، مختلف روایات ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتفاق کس چیز پہ ہے؟ قرآن مجید نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ کے کلام پر اتفاق ہے، کہتے ہیں ہاں، اگرچہ بعض تقیہ کرتے ہیں چھوڑ دیں، تقیق بات نہیں کرتے ہیں، اتفاق کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید حق ہے کہتے ہیں ہاں، ٹھیک ہے، اچھا اگر حق ہے تو اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ میں ان پر راضی ہوں، یقین ہے، یقین ہے، اتفاق ہے اس پہ۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غضب ان پر ہے، نعوذ باللہ، تعالیٰ کی لعنت ان پر ہے، نعوذ باللہ، مرتد ہو گیا آخر تک، ہم اس کو نہیں مانتے، اختلاف ہے، شک پڑ گیا، اس شک کو چھوڑ کے یقین کی طرف آئے۔ یقین کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے۔ اگر اسی بنیاد پر ہم چلتے رہیں، میرا ہے کوئی باطل عقیدہ رہنے والا نہیں، کوئی بھی آپ لے لیں، خوارج کا مسائل لے لیں، معتزلہ کو لے لیں، جہمی کو لے لیں، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، بس سیدھی سی بات ہے، اور یہ بنیاد توحید کی، آپ اس کو توڑتے جائیں ہر مسئلے پہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت مجھے یاد نہیں، آیت نمبر یہاں پر لفظ ہے یدعون، یدعون کا مطلب صرف پکار نہیں ہوتی، یدعون کا مطلب ہے عبادت کرتے ہیں۔ قواعد میں نے بیان کیا تھا کہ اگر دعا کا لفظ مطلقاً استعمال کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت، پھر لفظ وسیلہ کا، وسیلہ کیسے کہتے ہیں؟ درمیان والی چیز پہنچنے، بارک اللہ، ایک چیز کو دوسری چیز پہنچنے کے لیے کی کوئی ذریعہ اختیار کرنا، اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ جیسے کہ سیڑھی ہے، سیڑھی ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ آپ چھت پہ جانا چاہتے ہیں، گاڑی ہے، کشتی ہے، یہ سب وسائل ہیں، ذرائع ہیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کیسے راضی ہو جائے، تو جو راستہ میں اختیار کرتے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اسے کہتے ہیں وسیلہ شرعی۔ نماز وسیلہ ہے، دعا وسیلہ ہے، پکار وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، بشرط یہ کہ وسیلہ شرعی ہونا چاہیے جس کی دلیل ہو شریعت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی ذریعے کو پسند کرتا ہے جسے وہ خود عبادت بنائے، جسے وہ خود ذریعہ بنائے۔ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل بھی کمزور ہے، ہمارا طریقہ بھی کمزور ہے، ہماری عقل بھی محتاج ہے، ہم خود بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو جو شریعت، جو طریقہ وہ نازل فرمائے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، جو طریقے ہم اختیار کریں گے وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اسلوب استعمال کیا گیا ہے، طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہے، الالتفات، التفات یعنی سیاق و سباق کو اچانک تبدیل کر دینا کسی وجہ کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ، اولئک الذین یدعون، یہ ایک گروہ کے لیے، یبتغون الی ربہم وسیلہ یہ دوسرے گروہ کے لیے، اسے کہتے ہیں التفات۔ بات ہو رہی تھی ایک گروہ کی، جو پکارنے والے ہیں، جو انس کا گروہ تھا، جو جنوں کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب ان کا ذکر کر کے، ان کے ذکر کو چھوڑ کے جنوں کا ذکر کیا اور آیت کو ختم کر دیا۔ سٹارٹ کس سے کیا؟ انس کے گروہ سے کیا، اور پھر جنوں کے گروہ کے ذکر کیا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آیت کو ختم کر دیا۔ اسے کہتے ہیں التفات، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ سننے والا آگاہ ہو جائے۔ ہم سنتے قرآن مجید، بعض اوقات یعنی مزے میں سنتے تھوڑی سی راحت اور اطمینان سکون ملتا ہے، تو بعض اوقات جو چیز سمجھنے والی انہیں نہیں سمجھتے اس سکون کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے استعمال کرتے قرآن مجید میں تاکہ یہ شخص جو سن رہا ہے یہ جاگ جائے ذرا. اس میں سے ایک طریقہ التفات کا، دوسرا قسم کا. قسم کیوں کھاتے اللہ تعالیٰ، کیا وجہ ہے؟ اب آیت پڑھتے پڑھتے قسم آ گئی بیچ میں، مطلب اب ضروری بات ہونے والی ہے. اسی طریقے سے اگر جو چیز متاخر اسے مقدم کر دیا جائے یہ بھی چونکا دینے والی چیز ہے. ابھی کیا ہوگا بھی، یعنی سیاق اس وقت ٹوٹ گیا. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر وہ جو ایک سیاق تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، مفعول جو ہے اس کو آگے لایا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا کیا چاہیے تھا، نعبدک و نستعینک، جیسے سباق جا رہا ہے سیاق جا رہا ہے ایسے تھا. لیکن توڑ کے اس کو پہلے یہ استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے جب ایسے لفظ سنے گا تو اس کا دھیان واپس آ جائے گا، کیونکہ اب اہم بات ہونے والی، ذرا کان کھول لو. ہم جیسے بات کرتے ہیں نا، یا ذرا اہم باتیں نوٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جس کے لیے کان خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں، آپ کا دھیان خود بخود وہاں پہ چلا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں التفات. یعنی ایک مخاطب ہے، اب کسی خطاب کر رہے ہیں، پھر اب غائب کی طرف جاتے ہیں، پھر مخاطب کی طرف واپس آتے ہیں. التفات، التفات مطلب ہے رخ موڑنا، یہ رخ کو تبدیل کرنا. یہاں پر یدعونا ہم، یعنی ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، پھر التفات اس کو چھوڑ کے دوسرے کی گروہ کی طرف خطاب کیا، پھر واپس اس گروہ کو سمجھانے کے لیے اس بات کو بیان کیا. اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کا ذکر ہے جو عبادت کی جان ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. جو عبادت کے ارکان ہیں کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فی، امید، محبت. محبت ہے، خوف ہے اور امید ہے. یبتغون الی ربہم، یبتغون چاہتے ہیں، یرجون امید کرتے ہیں، یخافون ڈرتے ہیں. تین چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یبتغون چاہتے ہیں اور محبت سے چاہتے ہیں، پھر یرجون امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. آیت کو دیکھیں نا، آیت کریمہ کو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یبتغون چاہتے ہیں، چاہت محبت ہے. ویرجون رحمتہ، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اب نے کون سی آیت کھولی؟ یہ پہلی آیت نہیں اس میں، اقرب تک ہے، تو پوری کر لیں. میں اس نے میں نے کہا کہ اب ہمارے دروس جو ہیں اس میں جو آیتیں کم ہیں وہ پوری کریں گے انشاءاللہ، جس آیت کا باب سے تعلق ہے تو اس کو پورا بیان کریں گے انشاءاللہ. تو محبت آ گئی ہے، امید آ گئی ہے، اور ڈر جو ہے وہ یخافون عذابہ. یہ تین ارکان ہیں عبادت کے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ تین جو ہیں اس کا ایک مثال بیان کرتے ہیں، پرندے کی طرح ہیں. محبت پرندہ ہے، ایک پر خوف ہے، ایک پر امید ہے. ایک پر کے ساتھ پرندہ نہیں اڑ سکتا. کیا خیال ہے؟ اڑ سکتا ہے. اگر محبت ہے، خوف ہے، امید نہیں ہے تو عبادت کو کوئی فائدہ نہیں. اگر محبت ہے، امید ہے، خوف نہیں ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر خوف اور امید ہے، محبت نہیں ہے، تو وہ پرندے نہیں ہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے محبت کی عبادت میں. اگر تینوں ہیں تو درست ہے، کیونکہ اہل قبلہ کے مختلف گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نہ خوف ہے نہ امید ہے. مثال صوفی، صرف محبت ہی محبت ہے، عشق کی بات کرتے، کوئی کتاب دیکھ، عشق کے رسول، عشق کے خدا، صرف محبت ہی ہے. نہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جنم سے نہیں ڈرتے, ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے ہم کہ اللہ ہمیں جنت دے دے, نہ جنت کے امیدوار ہیں نہ جہنم سے ڈرتے ہیں. آپ کتابیں پڑھیں گے ذرا, سے محبت عشق کی بات کرتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے, پوری عبادت نہیں ہے. کیوں؟ دو رکن چھوٹ گئے. ایک گروہ ہے جو صرف امید پر ہی بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے اس کا ایمان میں کبھی نہیں ہوتی, ہم اللہ تعالیٰ پر پکا امید ہے کہ وہ جنتی ہے. کون سا گروہ ہے؟ مرجیہ, تارک اللہ ہی مرجیہ گروہ. انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے صرف امید پر, نہ محبت ہے اور نہ ہی ڈر ہے. تیسرا گروہ جنہوں نے صرف ڈر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے, نہ محبت ہے نہ امید ہے, کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. کون ہے؟ خوارج. چوتھا گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے محبت خوف اور امید سے. کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. اس طرح تقریباً تین ہیں, چار گروہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختلف انداز سے ان تین ارکان کے اعتبار سے. ایک گروہ نے صرف محبت پہ, کون ہے؟ صوفی حضرات. دوسرا صرف امید پہ, مرجی. تیسرا صرف خوف سے, خوارج. چوتھا گروہ اہل سنت والجماعت. یہ تینوں اہل سنت والجماعت کے گروہ میں سے نہیں, یاد رکھیں. اہل سنت والجماعت چوتھا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے ان تین بنیادوں کے ساتھ. سورہ فاتح کے آغاز میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں, الحمدللہ رب العالمین محبت, الرحمن الرحیم امید, مالک یوم الدین ڈر. تو جو قرآن جی پڑھتا ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان تین بنیادوں کو پہلے بیان کر دیا, اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بعد میں ہے. پہلے تین بنیادیں حاصل کرو پھر عبادت کرو. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک, مشرکوں کی عبادت باطل ہے چاہے وہ نیک لوگوں کی عبادت کیوں نہ کریں. بڑا عظیم فائدہ ہے اس میں. مشرکوں کی عبادت باطل ہے, وہ مشرک ہیں اگرچہ وہ اچھے لوگوں کی عبادت کیوں نہ کریں. اور یہ واضح رد ہے بعض صوفیوں کے لیے جو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ یہ نیک بندے ہیں. شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت کرنا, شرک کا مطلب ہے پتھروں کی عبادت کرنا, گائے کی عبادت کرنا, رام کرشن کی عبادت کرنا, حب اللہ تعزہ کی عبادت کرنا, درختوں کی عبادت کرنا, لیکن نیک اور صالح کو پکارنا کہتے ہیں شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح الفاظ میں ان کا رد کیا ہے کہ جن نیک اور صالح تھے ان کو پکارنا شرک ہے. دوسرا فائدہ, شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت, چاہے غیر اللہ کوئی بھی ہو, نیک اور صالح لوگ کیوں نہ ہو. نمبر تین, عبادت کے تینوں ارکانوں کو جاننا اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. نمبر چار, اخلاص کی اہمیت کو جاننا. نمبر پانچ, جی اخلاص, صرف اللہ تعالیٰ کو امید چاہتے ہیں. اخلاص کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے. تو ان کی امید ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, انہیں اپنے محبوب کی طرف نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا کہ یہ بیچارے بھی تو اچھے لوگ ہیں, نہیں, ان کی طرف نہیں دیکھا. سب کو چھوڑ کے اس گروہ نے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر پانچ, صالح, نیک اور صالح کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. نیک اور صالح لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یعنی جو لوگوں کہتے ہیں ہمارے بیعت کرو، ہمارے تابع ہو جاؤ، اور جادو وہی کرتے ہیں، تعویذ وہی لکھتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے اپنا سر گھٹنوں میں بیچ میں دبا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ صالح لوگ نہیں ہیں. اگرچہ بڑی داڑھی کیوں نہ ہو، سر پہ بڑا حمامہ کیوں نہ ہو، بڑی پگڑی، بڑی داڑھی، ٹخنے کے اوپر شلوار، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہی دین ہے، جس کی یہ شکل و صورت ہے بس وہی تمہارا پیر ہے، ہرگز نہیں. تو نیک اور صالح لوگ جو ہیں وہ اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے، اپنا دام رب کے سامنے پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ صوفی میں موجود ہے. بعض صوفی جو ہیں آپ جائیں گے مسجد میں دیکھیں گے کہ ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے، باقی نماز فرض نماز کا وقت ہے، نماز ختم ہو کے ادھر بیٹھا ہے. ارے یہ پاگل ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو ہمارا پیر ہے. ارے آپ کا پیر بزرگ وہاں پہ کیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ تم لوگ بے وقوف ہو، یہیں تھوڑی نماز پڑھیں گے. یہ اصحاب الخطوہ میں سے، خطوہ یعنی سٹیپ، قدم والے لوگ ہیں. ایک قدم مکہ میں ہوتا ہے، دوسرا قدم مدینہ میں ہوتا ہے. یہ نماز مکہ مدینہ میں پڑھتے با جماعت، یہاں پہ کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ان کا دل کرتا تھا کہ ہم مکہ میں جاؤں، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی کہ ایک سٹیپ مکہ میں ہوتا فجر کی نماز اور ظہر کی نماز آ کے مدینہ میں پڑھتے. آ کے بیت المقدس بھی گئے، کون لے کے گیا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے گئے. اگر یہ اصحاب الخطوہ والے ہوتی، یہ طاقت ہوتی، تو صبح کی نماز مسجد حرام میں مکہ میں، ظہر کی نماز مسجد نبوی میں، عصر کی نماز مسجد اقصا میں کر سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا لوگوں کے سامنے کہ مکہ سے بیت المقدس سے ہو کے آئے ہوں، لوگوں نے مانا نہیں. مانا کیوں؟ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک رات میں جب واپس آئے. کیوں لوگوں نے مانا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ عام انسان کی یہ طاقت نہیں ہو سکتی. اگر نبی ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن نبوت سے انکار کیا، جن نبی مانا انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں؟ اقرار کیا. تو کیا یہ شخص نبی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ جو سر دبا کے بیٹھا ہے، اس کے پاس کون سی طاقت ہے؟ سوچنے کی بات ہے. نبوت دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی نازل نہیں ہو رہی. دو باتیں ہیں، یا تو یہ بے نمازی ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، شیطانوں کو اور اپنے قریب کرتا ہے اپنا جادو اور اپنا حربے استعمال کرنے کے لیے، یا یہ شخص مکلف نہیں ہے، اس کی عقل نہیں ہے. جی 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 اس آیت کریمہ میں توحید اور شرک کو بیان کیا گیا، ان کو الگ الگ کیا گیا. نمبر 6، توحید اور شرک کو الگ الگ کیا گیا. نمبر 7، دعا ہی عبادت ہے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ثبوت، اور یہ اشاعرہ کا رد ہے، اشاعرہ گروہ کا رد اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اس کا ثبوت. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں محبت، ڈر اور امید کی حالت میں رہے، الا یہ کہ جب موت قریب آ جائے تو امید کو بڑھائے. بارک اللہ فیک. موت قریب تو امید، اللہ تعالیٰ پہ امید. کیوں؟ کیوں جانتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا میرا بندہ میرے گمان کرے گا ویسے میں اس کے ساتھ ہوں. جب امید کریں گے جنت کے ذرا جنت عطا فرمائے گا. کتنی؟ نمبر 10، غیر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا یا پکارنا یا حاجت بیان کرنا شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، اگرچہ یہ غیر نیک اور صالح بزرگ کیوں نہ ہو. غیر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، اپنی حاجت بیان کرنا یا پکارنا، شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے، اگرچہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ نیک اور صالح بزرگ کیوں نہ ہو. شیخ صاحب نے سیاحت کے یہاں پر اس باب میں کیوں بیان کیا، کیوں جانتا ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے، باب کون سا ہے؟ تفسیر التوحید اور کلمہ شہادت کا مفہوم. تو توحید کی تفسیر ہے اس میں، کیا خیال ہے؟ توحید کی تفسیر ہے، ایک تو یہ ہے، اور توحید بنیاد کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. لا الہ کیا ہے؟ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، اس میں دونوں ہے کہ نہیں؟ تو تفسیر توحید ہو گئی ہے. پھر شہادت ہے کہ نہیں؟ جن نے اقرار کیا کہ نہیں، اور جن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ نہیں، یعنی جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نزدیک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں پوچھتے پکارتے ہیں، تو یہ توحید کا اقرار اللہ تعالیٰ کے سامنے. دوسری آیت کریمہ اس باب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. سورۃ الزخرف آیت نمبر 26 اور 27. آپ کے میرا خیال ہے صرف آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے. تو آیت، دو آیتیں ہیں، آپس میں ان کا تعلق ہے. اس کا ترجمہ، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے واضح الفاظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا اور مجھے راہ راست پر لائے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں اور جو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اولو العزم پانچ رسول ہیں، کون سے ہیں؟ نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترتیب یوں ہے، پہلے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور دو خلیلین ہیں، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی انبیائہ الصلاۃ والسلام. کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا، وضاحت کی کہ جس راستے پہ تم ہو یہ غلط راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹ جاؤ اور توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، موحد بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا پالو. جب انہوں نے نہیں مانا تو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بری ہو گئے، بیزار ہو گئے، تعلق ختم کر لیا. اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں ہر اس معبود سے جسے تم پکارتے ہو. مما تعبدون سب سے، یہ کیا ہے؟ لا الہ، بری ہوں ہر معبود سے جنہیں تم پکارتے ہو. لا الہ الا الذی فطرنی فانه سیہدی، الا الذی فطرنی، سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راہ راست دکھائے گا. الا اللہ ہے کہ نہیں؟ تو لا الہ، اننی براء مما تعبدون، یہ لا الہ ہے، نفی ہے. ان الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ہے الا اللہ. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہاں پر جو اہم باتیں ہیں، کسی چیز سے بری ہونا اور بیزار ہونا، مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اجتناب کیسے کیے جاتے ہیں، بیزار کیسے ہوتے ہیں، عملی کیا طریقہ ہے؟ نمبر ایک، اس چیز سے اجتناب کرنا. نمبر دو، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ باطل ہے. نمبر تین، اس سے دشمنی اختیار کر لینا. وہ کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو ان تین چیزوں سے برات ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے. اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں، یا ایک نہ ہو ان میں سے، تو بیزاری نہیں ہوتی، برات نہیں ہوتی. میں فلان سے بری ہوں، صرف تعلق کاٹنے کی بات نہیں ہے، اس سے دور اگر چلتے پھر تو اس کے ساتھ ہو، پھر بری کہاں سے ہو؟ کیا خیال، بری ہے وہ؟ نہیں. سب سے پہلے اجتناب. نمبر دو، اس عقیدے سے اجتناب کرو کہ یہ باطل ہے، تم یقین ہونا چاہیے کہ یہ باطل راستے پہ ہے. اور تیسرا، دشمنی اختیار کر لینا. دشمن مراد یہ ہے کہ کبھی وہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے، یا تو دوست یا دشمن ہے، یاد رکھیں. وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے کبھی. وہ دشمن مطلب یہ نہیں کہ تلوار اٹھا گردن کاٹ دو، یہ مطلب نہیں ہے. دشمنی کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس آیت کریمہ سے جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، ہر نبی کا دین کی بنیاد ایک ہے، اور وہ کلمہ توحید. ہر نبی کی دین کی بنیاد ایک ہے، اور وہ کلمہ توحید. نمبر دو، حق کی بات کا اعلان کرنا موحدین اور انبیاء و مرسلین کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. انبیاء و مرسلین اور موحدین کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے. نمبر تین، منکر کا انکار کرنا فرض ہے، اگرچہ آپ کے اپنے قریبی کیوں نہ ہوں. برائی کا انکار کرنا، منکر برائی، منکر کا انکار کرنا فرض ہے، اگرچہ آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. نمبر چار، شرک سے بیزاری اور براءت کرنا فرض ہے. نمبر پانچ، یہ جان لینا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی تھی، اس لیے کافر تھے. نمبر 6، ہدایت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہدایت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. یہ کون سی ہدایت ہے؟ دل کی ہدایت. بارک اللہ فیک. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک دل کی ہدایت جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، توفیق کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن صراط مستقیم کی طرف بلانا، صراط مستقیم کو دکھانا، حق کی بات کرنا، یہ ہدایت ہے. ہدایت الدلالہ والارشاد، لوگوں کو بلانے کی ہدایت، حق بات کرنے کی ہدایت، یہ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی عطا فرمائی ہے، اولیاء کو بھی عطا فرمائی ہے، اور علماء اور ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام کرتا ہے. آپ حق کی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، صراط مستقیم پہ آتے ہیں، تو آپ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہو، لیکن دل کی ہدایت کا نہیں، راستے دکھانے کی ہدایت. ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ بلد کہاں ہے، میں جانا چاہتا ہوں. آپ اسے بتاتے ہو اس گلی سے جا کے سیدھا جاؤ، سگنل سے لیفٹ مڑ لو، سامنے بلد ہے. آپ نے کون سی ہدایت دی اسے؟ راستے کی ہدایت. آپ کو کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم تھا کہ وہ جگہ کہاں ہے. علم نہ ہوتا آپ کہتے فلاں اس روزے چلے، وہ کبھی پہنچتا نہیں، غلط راستے پہ چلتا. تو راستے کی ہدایت کے لیے ضروری کہ علم، علم کا ہونا بہت ضروری ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، جب دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ کیا ظلم تھا اس کے اوپر؟ اور ابو بکر صدیق کو ہدایت کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ تقدیر کا مسئلہ سامنے آ گیا. آپ کو کیا پتا چاہتا تھا؟ ازلی علم. بارک اللہ فیک. یاد رکھیں کہ کافر کا کفر جو ہے نا، ابو جہل کی مثال لے لیں، کافر کا کفر جو ہے اللہ تعالی نے اسے دل کی ہدایت نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کرے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے دل کی ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، ابو جہل کی دل کی ہدایت نہیں دی. بعض انہوں نے کہا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا نعوذ باللہ، نہیں ظلم نہیں ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ میں جب ان کو پیدا کیا، ہاتھ پھیرا، اور سارے کے سارے ذریت جب سامنے نکلی، ابو جہل تھا یا نہیں، یا نہ تھا، تھا. ابو کو صدیق تھے کہ نہ تھے؟ تھے، دونوں تھے. ان سے گواہی لی کس چیز کی؟ میں واحد رب ہوں، میں عبادت کروں، کسی اور کی نہ کرنا. مان لیا کہ نہیں مان لیا انہوں نے؟ دونوں نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجا یا نہ بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اس گواہی کو کیا دہانی کے لیے جو تم نے پہلے دی تھی. ٹھیک ہے. سیدنا بکر صدیق نے مانی یا نہ مانی؟ ابو جہل نے مانا نہ مانا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو ثابت کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی، قرآن مجید. یعنی ایک یاد دہانی ہوگی، بندہ بھول گیا، لیکن ایک کتاب موجود ہے آپ کے پاس، صبح شام تلاوت ہوتی ہے. اب کوئی عذر رہتا ہے؟ نہیں رہتا. تیسری بات، چوتھی بات بھی ہے. کیا اللہ تعالی نے کافر کو آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، عقل نہیں دی سوچنے کے لیے، دی ہے کہ نہیں؟ اور مسلمان کے پاس یہ تین چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یا مسلمان کو زیادہ دی ہے، کافر کو کم دی ہے؟ نظر کیا آتا ہے آج کل کے دور میں، کس کے پاس زیادہ ہے؟ کافر کے پاس زیادہ ہے، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، لیکن اس نے اس کو استعمال نہیں کیا. کس کے لیے نہیں استعمال؟ دنیا کے لیے تو کیا ہے، اپنے رب کے لیے نہیں کیا. تو ان چار چیزوں کو جو ہم سامنے رکھتے ہیں، پانچویں چیز بھی ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے. تین بنیادیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق پر اپنا فضل و کرم کیا، ہدایت دے دی، اور اب جہل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ تم جانو تمہارا کام جانے. بات سمجھے ذرا، ابوبکر صدیق پر اپنا فضل و کرم نازل کیا، اور فضل کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ابو جہل کو اس کے تکبر کو دیکھ کے، اس کے طریقے انداز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم جانو تمہارا کام جانو، میں تمہیں توفیق نہیں دوں گا، لیکن وعدہ تم سے لیا تھا تم نے اقرار کیا، رسول بھیجا تم نے انکار کیا، کتاب نازل فرمائی تمہیں کہا جھوٹ ہے جادو ہے، تمہیں میں نے کان دیے آنکھ دی عقل دی سمجھنے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا. جانتے ہیں ابو جہل کا اصل لقب کیا تھا؟ ابوالحکم تھا، حکمت والا، سمجھدار تھا، استعمال نہیں کیا اس نے اپنی حکمت کو. تو ان سارے چیزوں کے ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ظلم کبھی نہیں کرتا، اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کفر بھی ہوگا تو ایمان نمایاں ہوگا کہ نہیں، شرک ہوگا تو توحید نمایاں ہوگی کہ نہیں. اب اس نے شرک کا راستہ اختیار کیا اور سید ابوبکر صدیق نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، تو کہیں ظلم ہے؟ ظلم آتا ہے کہیں؟ الحمدللہ بات صاف ہوئی. نمبر سات، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی توحید کی تکمیل پر گزار دی، ساری زندگی کہ توحید کامل کیا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ پڑھ لو، توحید کا بلند ترین درجہ. اس لیے بنی اسرائیل نے یعنی اہل کتاب نے اور مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، سب نے کہا ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر ہیں، یہودی نے کہا ہم ہیں، عیسائیوں کا ہم ہیں، اور مسلمانوں کا ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام راستے پہ چلتا ہے وہی اس کی ملت میں سے ہے، اور میرا پیارا نبی اور اس کے جو متبعین ہیں وہی اس راستے پہ چلتے ہیں، فیصلہ کر دے قرآن مجید میں. باقی سب دعوے دار ہیں، نہ یہودی ملت ابراہیم پہ ہیں نہ نصرانی ملت ابراہیم پہ، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے ملت ابراہیم؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور تم اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے اپنے سگے بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری بھی چلائے، یہ نہیں کہ دعویٰ کیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے آگاہ کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، تم کہتے پھر بھی اللہ کا بیٹا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہاں اور تمہارا راستہ کہاں؟ نمبر آٹھ، توحید کی تحقیق دو رکن سے ہوتی ہے. نمبر ایک نفی، نمبر دو اثبات. توحید کی تحقیق یا توحید کی حقیقت دو چیزوں سے نمایاں ہوتی ہے، نمبر ایک نفی، نمبر دو اثبات. نفی کا مطلب ہے انکار، اثبات کا مطلب ہے اقرار، یوں سمجھ لیں آپ. نمبر نو، عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہی واحد خالق ہے. یہ کہاں سے لیا؟ الا الذی فطرنی یعنی خلقنی، جو میرا خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے. تمہارے معبود خالق ہوتے تو ان کی عبادت بھی کر لیتا میں، یہ حجت ہے ہر اس شخص پہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. اس یاد کو سامنے رکھو، میں بری ہوں ہر معبود سے، الا ایک معبود جسے مجھے پیدا کیا. یہاں پہ اللہ نہیں فرمایا، الا الذی خلقنی، الا الذی فطرنی یعنی خلقنی. اگر حبر میرا خالق ہے تو وہی حقدار ہے، اگر لات عزہ میرے خالق ہے تو وہی حقدار ہے، اگر یہ گائے میری خالق ہے تو وہی حقدار ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے خالق ہے تو وہی حقدار ہے عبادت کے، پکار کے، دعا کے، سجدے کے. لیکن اگر یہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ کبھی معبود بن نہیں سکتے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ واضح ہے. لیکن بعض لوگوں نے بائی پاس راستہ نکالا ہے. اس واضح آیت کریمہ کے سامنے سر کو نہیں جھکایا کہ حق ہے، اپنی ہٹ دھرمی پہ اور مضبوطی اختیار کی اور کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کا ولی بچہ نہیں دے سکتا، پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالی نے ولی کو طاقت دی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، خلق بھی کر سکتا ہے. یاد رکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا والد، ان کی قوم، یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے ہمارے یہ جو چاند اور ستارے، ہمارے جو بت ہیں، یہ بھی تو بچے پیدا کرتے ہیں. انہوں نے کہا، خاموش اختیار کی، جواب نہ تھا ان کے پاس. کیا ابو جہل ابو لہب نے کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی دوسری ذات بچے پیدا کر سکتی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ان اولیاء کو یہ طاقت دی ہے کہ بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ جتنی بھی بتوں کی عبادت ہوتی تھی، مشرکین عرب کرتے تھے، وہ بت کون تھے؟ حقیقتاً نیک اور صالح لوگ تھے. یاد رکھیں، اور صحیح بخاری میں، کتاب التفسیر میں، تفسیر سورت نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول مشہور ہے کہ پانچ بت جو نوح علیہ السلام کے قوم میں تھے، یہ نیک اور صالح بزرگ تھے. ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دیے، پھر کچھ عرصے کے بعد ان پتھروں کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا، پھر جب علم جاتا رہا لوگوں نے ان کو پوجا، ان کی عبادت کی. واضح الفاظ ہیں، یہ نیک اور صالح تھے. ابو جہل نے کبھی یہ جھگڑا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد آپ کیا کہتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف خالق ہے؟ یہ نہیں کہا. کیوں؟ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، من عبدهم الا يقربون الى الله زلفى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تیرا رب راضی ہو جائے. ہم تیرے رب کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اس کو راضی کرنے کا ہمارے پاس راستہ نہیں. راستہ نہیں ملا تو ایک ملا، کیا ملا؟ کہ ان بتوں کو سجدہ کریں، ان بتوں کی عبادت کریں، نظر نیاز کریں، ان بتوں کے لیے ہم دعا و پکار کریں، ان بتوں کے لیے بکرا ذبح کریں. لیکن یاد رکھیں، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بت مشکل کشا حاجت روا ہے. کبھی بھی ابو جہل نے یہ نہیں کہا کہ اولاد یہ بت دیتا ہے. اور سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے نام، بعض لوگوں کے نام لکھ دیے کہ ان کو قتل کرنا ہے، اگرچہ یہ کعبے کے دیوار کو کیوں نہ جا کے چمٹ جائے، ان کو نہیں چھوڑنا. یہ بہت بڑے فتنہ تھے مسلمانوں پر، انہوں نے بڑا عذاب دیا مسلمانوں کو، بڑا نقصان پہنچا مسلمانوں کو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انصاف تھا. جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں یہی ہوتا ہے نا، میدان جنگ میں آپ کے سامنے جو مخالفی دشمن، اس کو قتل کرنا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اگر وہ نہیں سنتا، ہر دھرم اختیار کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیے، یہ تمہیں ملے تو قتل کر دینا. عکرمہ بن ابی جہل ابھی کافر تھا، بھاگ گیا مکہ سے، بھاگ گیا، فتح مکہ ہو گیا، راستہ اور جرنیل صحابہ میں سے تھا، بعد میں جب اسلام قبول کیا. جہلیت میں بہادر تھا، خالد بن ولید کے ساتھ تھا ہمیشہ. لیکن خالد بن ولید کی تو اور کہانی، اور ہی بات ہے، نہ جہلیت میں نہ اسلام میں کبھی جنگ ہاری، ساری زندگی کفر میں بھی کامیابی، اسلام کے بعد میں بھی کامیابی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت تھی، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو برقرار بھی رکھا اور ہدایت بھی دے دی کہ مسلمان ہو جائے. بہرحال تو اکرمہ بھاگا، کہاں جاتا؟ سامنے گیا سمندر، گیا جدے والا بحر احمر، آ گیا سامنے، آگے سمندر ہے، پیچھے موت ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. کہاں جاتا؟ کشتی پہ سوار ہوا، حبشہ کی طرف جاتا ہوں. لوگ حبشہ کی طرف کیوں جاتے؟ سب سے قریب ترین ملک وہی پڑتا، اور وہاں کے لوگ اگرچہ کرسچن تھے لیکن انصاف کرنے والے تھے، تو عربی جب بھاگتے وہاں پہ بھاگتے تقریباً. بہرحال وہاں پہ گئے، راستے میں طوفان آیا. جب طوفان آیا، اب موت سے بچے بہت نے یہاں پر بھی پیچھا نہ چھوڑا، تو کشتی میں ایک شخص جوان اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے لات، اے عزہ، ہماری مدد کر اس مصیبت میں. ایک بوڑھا کونے میں بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، خاموش ہو جاؤ تم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بت جو ہیں یہاں پہ کام نہیں آتے، یہ خشکی پہ کام آتے ہیں. یہاں پر ایک ذات کام آتی، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو پکارو. اکرمہ کہتے ہیں، میں نے جب یہ باتیں سنی میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا، اب تک میں جو جھگڑا تھا میرا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بات میں جھگڑا تھا. وہ کہتے کہ واحد رب ہے جس کو پکارنا چاہیے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ کون سے معبود ہیں جو تریوے تو کام نہیں آتے، خشکی میں کام آتے ہیں؟ مصیبت اس وقت ہے ہمیں، اور وہ کام نہیں آ سکتے، خشکی میں تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کا فائدہ کیا؟ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر معبود برحق ہوتے تو آج ان کو ہم پکار سکتے، اور جن کو ہم ہر وقت پکار سکتے وہی معبود برحق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے معبود ہو ہی نہیں سکتے. تو اس نے بیٹھے بیٹھے، دیکھیں توبہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اگر میں آج زندہ بچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کے توبہ کر لوں گا اور کل میں شہادت پڑھ لوں گا. طوفان تھم گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ شخص جرنیل صحابہ میں سے جا کے بنے. طوفان تھم گیا، کشتی پہنچ گئی، دوسری کشتی زمین خشکی پہ نہیں رکھی، اسی وقت دوسری کشتی میں پھر واپس. کہاں واپس؟ مکہ کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، کلمہ شہادت پڑھ لیا. یاد رکھیں جو خالق ہے وہ عبادت کے لائق ہے، جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. لیکن بعض صوفیوں نے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ان کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توحید و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بائی پاس راستہ نکالا. اور ایسی بات کی اللہ کی قسم ابو جہل نے بھی نہ کی اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کی جو سردار تھا بتوں کو پجاریوں کا. یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے کہ یہ خالق ہے، جو واضح دیکھے الفاظ ہیں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدی، جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت دے کا راستہ دکھائے گا اور وہی میرا خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. میں نہیں کہنے کہ آپ تو غلط کہہ رہے کہ بچے تو یہ بھی پیدا کرتے ہیں، نہیں. یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ فتنہ کب آیا؟ کیسے آیا؟ صوفیت میں آہستہ آہستہ مرافقین تھے، لوگوں کی جہالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سے جہالت سے فائدہ اٹھا کر ان میں یہ بیج گاڑ دیا شرک کا، اور ایسا شرک بدترین قسم کا شرک جسے اگر ابو جہل زندہ ہوتا کہتے یار یہ بات کہاں سے، یہ تو ہم بھی نہیں کہتے تھے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو غلط تعجب کی بات ہے. وہ کہتے ہم نے بھی اتنی بڑی یعنی غلط عقیدہ نہ رکھا تھا کہ یہ مشکل کشا بھی ہو سکتی ہے. کس نے کہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ مشکل کشا تو ایک ہی رب ہے اور وہ ہے اللہ تعالی. نمبر گیارہ، نمبر دس اس کے ساتھ والا ہے، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عاجز ہے اور عاجز عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا کبھی. نمبر گیارہ، ہر اس جماعت کا رد ہے اس آیت کریمہ میں جو توحید کی دعوت کو سب سے پہلی بنیاد دعوت پہ نہیں سمجھتے. ہر اس گروہ کا رد ہے اس آیت کریمہ میں جو لوگ توحید کی دعوت کو سب سے پہلی بنیاد دعوت میں نہیں سمجھتے. دعوت تبلیغ میں سب سے پہلی بنیاد ہے توحید، توحید کی دعوت. ہر اس گروہ کا رد ہے، تبلیغ جماعت کا رد ہے، اخوان کا رد ہے. کیوں؟ کیا خیال ہے کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے برات کا، بیزاری کا اظہار کیا، تبلیغ جماعت والے کسی مشرک سے بھی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں شرک سے منع نہ کرو. کیوں منع کرتے ہو شرک سے؟ لوگوں کو فتنہ پیدا کرتے ہو. صرف نماز کے کہو نماز، نماز جب تک ہے تو سب کچھ ہے. نماز پڑھیں گے تو ہر بدی سے برائی سے بچ جائیں گے، شرک بھی ختم ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اپنے قوم کو ٹھیک ہے تم نماز پڑھو شرک ختم ہو جائے گا. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ کیا خیال، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ہر نبی نماز پڑھتا تھا، طریقہ مختلف تھا لیکن ہر نبی نماز پڑھتا تھا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہر نبی نماز بھی پڑھتا تھا، اپنے قوم کو بھی حکم دیتا تھا اور زکات بھی دیتا تھا، اپنے قوم کو بھی حکم دیتا تھا. ہر نبی روزے بھی رکھتا تھا اور ہر نبی نے حج بھی کیا. ارکان اسلام، دین اسلام کے پانچ رکنوں نے ہمیشہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ہمیشہ سے ارکان ہیں. طریقے مختلف تھے، ہر توحید سب کا ایک ہے لیکن طریقے جو عبادت مختلف ہیں سب کے. سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نماز کی سب سے بہترین, روزہ سب سے بہترین, زکوٰۃ کے طریقے سب سے بہترین, اور حج کے طریقے سب سے بہترین. جی ہاں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا. کعبے کی تعمیر کس نے کی ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلے شیث علیہ الصلوۃ والسلام. شیث علیہ الصلوۃ والسلام جی یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے, انہوں نے کعبے کی تعمیر کی. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان آیا تو کعبہ بھی ختم ہو گیا. جب طوفان آیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کعبہ بھی ختم ہو گیا, کعبہ نہ رہا. دیکھیں شرک کی نحوست اتنی بدترین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کو بھی ختم کر دیا. اس سے پہلے شرک نہ تھا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے شرک نہ تھا اور رسول بھی نہ تھا. سب سے پہلا رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر جب تعمیر ہوا دوبارہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی, ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہزاروں سال کا فاصلہ ہے, کعبہ نہیں تھا, صحرا تھی, ریت تھی, مکہ کی ریت صحرا. نبی جاتا تھا, ہر نبی نے, حدیث میں آیا ہر نبی نے حج کیا. اب اس جگہ پہ جاتا تھا کیسے کرتے تھے؟ دیکھیں حج کا طریقہ سب کا مختلف تھا, اس میں سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور اخوان کی بات کی میں نے, اخوان مسلمین کا بھی رد ہے جو میں تبلیغ میں نے بات بیان کی کس طریقے سے, وہ تو بری ہوتے نہیں ہیں. اخوان مسلمین کہتے ہیں سب اکٹھے کرو, صوفی ہیں اکٹھے ہو جائیں, رافضی اکٹھے ہو جائیں, اور جو بھی کلمہ پڑھتے سب اکٹھے ہو جائیں. دشمن ہمارے سامنے ہے, اس نے حملہ کرنا ہمارے اوپر, ہم سب اکٹھے ہو کر دشمن سے لڑیں گے, جنگ کریں گے, اپنے فیصلے بعد میں خود کرتے رہیں گے. تو کہاں یہاں پہ بیزاری ہے؟ شرک سے کہاں بیزاری ہے؟ شرک سے کہاں بری ہو رہے ہیں؟ تو شرک سے بری ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے. توحید کی دعوت کہتی ہے نہ دو, کیوں؟ لوگوں نے تعویذ پہن کے منع نہ کرو. کیوں؟ شرک نہیں تعویذ پہننا. کہتے ہیں اگر منع کرو گے تو پھر تفرقہ پیدا ہو, تفرقہ پیدا ہو, جہاد نہیں کر سکتے. جہاد کے لیے ضرور خاموش اختیار کرو. وہ کہتے تبلیغ کے لیے ضرور خاموش اختیار کرو, یہ کہتے جہاد کے لیے ضرور خاموش اختیار کرو. وہ کہتے تبلیغ کے لیے جو بھی آپ کے ساتھ آتے چلے تبلیغ پہ, کوئی مشکل نہیں. کوئی قبر پرست آتا ہے اس کو بھی لے کے جاؤ, اس لیے نہ کہو کہ قبر کا طواف شرک ہے. کہو گے تو کہاں جائے گا تمہارے ساتھ تبلیغ پہ؟ اپنا نام نہیں لکھوائے گا وہ, نہ سے روزے لگائے گا نہ چلے لگائے گا. اس لیے کوئی منع نہ کرو تم, وہ آپ کے ساتھ چلے گا ایسا ایسا خود ٹھیک ہو جائے گا. میرا سوال ہے آپ کے ساتھ ایک شخص چلا سے روزے لگایا, آپ نے اسے منع نہیں کیا کہ قبر کا طواف شرک, اس کو پتا بھی نہیں, اس نے اسی ماحول میں زندگی گزاری ہے, بچپن سے وہ دیکھتا ہے کہ یہی توحید ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ شرک ہے. آپ نے آگاہ نہیں کیا, آپ نے کہا صرف سے روزہ لگا, اس سے روزہ لگایا, اس کے فوراً بعد مر گیا. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا, جب میں نے موقع دیا تجھے اس شخص کو ہدایت دی کہ تمہارے ساتھ تین دن مسجد میں اس نے گزارے, ایک مرتبہ تم نے نہیں کہا کہ یہ شرک ہے, تم نے کیوں نہیں منع کیا اسے؟ وہ شرک کر مرا ہے, اس کے ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے لیکن شرک سے آگاہ نہیں کرتا. یاد رکھیں, تو توحید کی دعوت سب سے پہلے ہے, اس کا اعلان سب سے پہلے ہے, شرک سے برات کا اظہار کرنا سب سے پہلے ہے. نہیں نہیں, کیوں؟ کیا خیال ہے کیوں؟ سروزہ کا مطلب ہے وہ سروزہ جو اعتکاف کی صورت میں نہیں, وہ سروزہ جو مشہور ہے جو تبلیغ جماعت جاتے ہیں اور تین دن مسجد میں گزارتے ہیں. اعتکاف کا سروزہ آپ کی مرضی ہے, جب بھی کرو, تین دن کرو, چار دن کرو, ایک دن کرو, اعتکاف سنت اعتکاف جو ہے ہر وقت جائز آپ کے لیے. لیکن سروزہ جو بات مشہور ہے وہ تبلیغوں کی بات میں کر رہا ہوں, ان کے ساتھ جانا, ان کے ساتھ تبلیغ پہ جانا جائز نہیں ہے شرائع. کیوں؟ کیونکہ وہ اعتقاداً اشعری ہیں اور فروع میں وہ حنفی ہیں اندھی تقلید کرنے والے، نمبر تین مسلکاً وہ صوفی ہیں اور صوفیت جو ہے وہ شرک بدعات اور خرافات پر مبنی ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے لیکن ان کی کتابوں میں واضح نظر آتا ہے کہ ان سے بھی شرک ہوتا ہے لیکن وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے. یا رسول المدد زبان سے براہ راست نہیں کہتے جیسے کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں، وہ کہتے بریل مشرق ہیں. کیوں مشرق ہے بریلوی؟ کہتے وہ تو نبی کو پکارتے، پکار عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن جب کوئی شخص جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب اور کہتے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی عطا فرما، کہتے یہ شرک نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ کہتے شرک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب کو سنتا ہے دور کو نہیں سنتا. سبحان اللہ. بہرحال میں بھی دو دفعہ جا چکا ہوں. کافی ہے میرا. ٹھیک
ہے. اسلام نے 950 سال دعوت دی اور بتایا جاتا ہے کہ قطع رحمی وغیرہ نہیں کرنی، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کب تک قطع کسی کو آ جائے. جی پھر یہ جو برات ہے یہ کب اور کس وقت کی ہے؟
دیکھیں برات جو ہے وہ اپنے کرنی ہے. برات مطلب بیزاری، بیزار ہو جانا، الگ ہو جانا. اگر دیکھیں برات تو فرض ہے، یعنی ان کو ہم اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، ان کے ساتھ ان کی اس باطل عقیدے میں شریک نہیں ہوں گے. جو میں نے تین باتیں ان سے اجتناب بھی کریں گے، بات سمجھیں ذرا. دعوت دیں گے نہیں دیں گے، دعوت الگ چیز ہے، بیزاری الگ چیز ہے. یہ مطلب بیزار ہے دعوت بنا دے ان کو، سمجھے ذرا. دعوت دینا فرض ہے، اگر بیزاری کا مطلب دعوت نہ دے تو پھر کون دعوت دیتا ہے مشرکوں کافروں کو؟ کون دیتا؟ بیزاری جو ہے آپ کا عقیدہ ہے، برات آپ کا عقیدہ ہے، اور دعوت آپ کا عقیدہ بھی عمل بھی ہے. اب عقیدے میں توحید کی دعوت دینی ہے، کلمہ شہادت میں نے کہا پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی دعوت بھی نہ دی جائے، ورنہ ادھوری گواہی ہے. تو دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی گواہی جو شہادت وہ منہ سے نکالتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں تک بھی اس دعوت کو پہنچائے، توحید کو پہنچائے. یہ اس کا مطلب ہے. حکمت ہے اس میں. 950 سال نوح علیہ السلام رہے، کم ہے؟ کم عرصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور آگاہ کرتے رہے. تو آج ہم دو چار مہینے رہ کے بیزار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں سنتے تو یہ مشرک ہیں. نہیں میرے بھائی، آپ محنت کریں، عقیدتاً آپ کے دل کے اندر ان سے بیزار ہو جائیں، لیکن ان کے ساتھ دعوت کے لیے کوشاں رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے، توحید کی دعوت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ وہ بھی راہ راست پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو ذریت کو آدم علیہ السلام کو دکھایا، پوری کو پوری تا قیامت جو بچے پیدا ہوں گے، جو انسان پیدا ہونے ہیں آدم علیہ السلام سے، آدم کو دکھا دیا ان کو زندگی میں، پھر گواہی دی الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا واقعی اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تم نے ہمیں پیدا کیا، تو ہی عبادت کا لائق ہے، تیرے سے کسی کو نہیں پکاریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے. انہوں نے گواہی دی ہے. جی ہاں، گواہی دے چکے ہیں. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کس چیز پہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ فطرت کہاں سے آئی؟ وہی گواہی تو ہے. مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے، جو اس کے ماں باپ ہے جو اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا یا مسلمان بناتے ہیں، مسلمان تو وہ پہلے سے ہی ہے. کس کی؟ نہیں تھا شرک، نہیں تھا، معصیت تھی، قتل تھا. قتل ہوا کہ نہیں؟ بھائی نے بھائی کا قتل کیا، ٹھیک ہے. پھر گانے بجانے بھی شروع ہوئے، زنا بھی ہوا. اب جانتے ہیں قصہ بہت لمبا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے پہاڑ پہ، ٹھیک ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے جب جھگڑا ہوا اور قتل کیا گیا تو ایک گروہ اولاد میں سے زمین پر نیچے آ گیا، ان کی اولاد میں سے جس نے قتل کیا. اب پہاڑ پہ جو تھے وہ اچھے تھے، جو نیچے گئے زمین کے اوپر میدانوں میں، ان میں شیطان نے وسوسے پیدا کیا آہستہ آہستہ، علم کم تھا وہاں پہ، اور وہاں پر گانا بجانا شروع ہوا. جو پہاڑ والے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھی ہمیں آوازیں آتی ہیں عجیب و غریب، نیچے جا کے دیکھیں. چھپ چھپ کے جاتے تھے، دیکھتے تو وہاں پر گانے بجانے ہیں. گانے سے دیکھا کہ خوبصورت عورتیں بھی ہیں، آہستہ زنا بھی ہوا، قتل ہوا. سب سے پھر تکبر ہوا، ابلیس نے کیا. پھر قتل ہوا، پھر گانا آیا، پھر زنا آیا، ایسے بدکاریں بڑھتی گئی، لیکن شرک نہ تھا. اس لیے انبیاء تو آتے رہے، آج میں علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے انبیاء ہے. اور شیث علیہ السلام کہتے کہ 50واں بیٹا تھا، نمبر 50. شیث علیہ السلام نبی تھے، آج میں علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے. آج میں علیہ السلام نے ان کو بھی دیکھا، اب نے اس بیٹے کو بھی دیکھا اپنی زندگی میں. پھر ان کی وفات ہوئی، پھر آہستہ آہستہ جو پہاڑوں میں تھے وہ بھی نیچے آنا شروع ہوئے. بدعت یعنی یہ بدکاریں بڑھتی گئیں، شرک نہ تھا. سب سے پہلے شرک جو تھا وہ تھا نوح علیہ السلام کے قوم میں. سلام سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.